محمد ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 304، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 3/1/2003، موضوع اسلام کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ اسلام کی جتنی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس آدمی کو اتنا ہی بلند فرماتے ہیں۔ کوئی دنیاوی لالچ مد نظر نہ ہو، کسی عہدے کی تلاش نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام اگر کیا جائے، اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت میں اونچے مقامات ہیں۔ اگر دل میں عہدے کی لالچ ہو، بڑائی کا تصور ہو، تو انسان دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے فلاں علاقے کا والی بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے عہدہ طلب کرے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں الیکشن میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے، میں ایم ایل اے ایم پی اے بن جاؤں، اور کچھ نہیں کونسلر ہی بن جاؤں۔ اس کے لیے بے دریغ مال بہاتا ہے، ووٹ خریدنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، ان کے جنازوں میں شرکت کرتا ہے۔ لالچ کیا ہوتی ہے، مجھے عہدہ مل جائے گا، اگر میں نے 1 لاکھ لگایا ہے مجھے 10 لاکھ ملیں گے اس کے بدلے، اور چوراہٹ مفتی ہوگی۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو عہدہ طلب کرے وہ لالچی ہے، اور اسلام ایسے لالچی کو کوئی عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کسی علاقے کا حکمران بنا دیا گیا، رعایا کے معاملات اس کے سپرد کر دیے گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، میری بڑی اونچی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے تو کند چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر اس نے ظلم کیا ہوگا، دنیا میں تو جو بدلہ ملنا ہے ملنا ہی ہے، آخرت میں اللہ تعالی مظلوم کو بدلہ لے کر دے گا ظالم سے۔ اگر حکمرانی کا نشہ ذہن میں سوار تھا، کسی پر ظلم کیا، اگر دنیا میں اپنے عہدے کی وجہ سے بچ بھی گیا، لیکن اللہ کے ہاں بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک گورنر نے کسی پر ظلم کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، حج کرنے کے لیے جاتے، جہاں مجمع عام ہوتا وہاں جا کر اعلان کرتے، میرے کسی گورنر نے، میری حکومت کے کسی عہدے دار نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے وہ آئے میرے پاس، میں بدلہ لے کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، عمر تیرے گورنر نے مجھے گرے مارے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں بے قصور تھا، اس نے مجھے مارا پیٹا ہے، مجھے بدلہ لے کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو بلایا اور کہا، تو نے جو اسے مارا ہے اس کا کوئی قصور تھا، کوئی غلطی تھی؟ نہیں۔ اچھا، بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا، جیسے تو نے اسے کوڑوں سے مارا تھا، اب یہ تجھے بھی کوڑوں سے مارے گا۔ اے عمر، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو اپنے گورنر کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو تیری حکومت چلے گی نہیں، تیرا یہ روپ دبدبا قائم نہیں رہے گا۔ اگر تیرے عہدیدار سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو ایسا ذلیل نہ کر لوگوں کے سامنے کہ حج کے موقع پر تمام لوگ کھڑے ہیں اور تو گورنر کو پٹوانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے گورنر سن لے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، گورنری کا روپ اور دبدبا جمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ مدعی کھڑا ہے، اس کو راضی کر لے جیسے راضی کر سکتا ہے، اگر یہ راضی ہو گیا، اس نے تجھ کو معاف کر دیا تو عمر معاف کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تجھ کو معاف نہیں کیا وہی درہ ہوگا جس درے سے تو نے اسے پیٹا تھا، یہ بھی تجھ کو ویسے ہی پیٹے۔ گورنر نے بڑی مشکل سے اس مدعی کو راضی کیا، پیسے دے کر اپنی عزت بچائی۔ اگر کوئی عہدے دار عہدے کے لالچ میں، عہدے کے نشے میں کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، دنیا میں تو شاید بچ جائے کہ عمر جیسے حکمران روز روز پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالی نے یہی بات کہی، تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، یہ جنت، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم اس کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا تھا اور دنیا میں فساد نہیں چاہتا تھا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں گھر جنت کا انجام آخرکار متقین کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اب آپ سوچ لیں، آپ کے دل کے کسی گوشے میں کہیں دنیاوی عہدے کا لالچ تو موجود نہیں؟ آپ دین کا کام کرتے ہیں، کہیں ریاکاری تو نہیں؟ آپ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں بڑائی تو مقصود نہیں؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں کی موجودگی میں جبریل کو یہ بات کہتا ہے، اے جبریل میں دنیا میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے، جبریل پھر آسمان میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں اللہ دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ محبت دنیا میں رکھ دی جاتی ہے، دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت رکھ دی جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے اور اللہ کے دوسرے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا کام اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اسی لیے چونکہ اس کو اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کہتا ہے میں نے جنت بنائی ہی اسی کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا، دب کر رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جب آخری وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا مسجد نبوی میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے، لیکن ابو بکر کا دروازہ باقی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس بات کا اقرار کیا اور اعلان کیا، لوگوں دنیا میں تم نے مجھ پر احسان کیے، میں نے تمہارے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، ہاں ایک آدمی کے احسان مجھ پر اتنے زیادہ ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا، میں ہی چکا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اور اس آدمی کے بارے میں یہ خوشخبری کہ جنت کے آٹھ دروازے اور ان آٹھوں دروازوں میں سے جنتی گزر کر جائیں گے، کوئی روزوں کے دروازے میں سے گزر رہا ہے، کوئی نماز کے دروازے سے گزر رہا ہے، کوئی صدقہ کے دروازے سے گزر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے بنائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے بنائیں گے وہ میری امت میں سچی ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اتنی اونچی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ ابو بکر نے اپنا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، ابو بکر نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، ابو بکر نے اپنے اوقات اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے، اپنا باقی کچھ نہ رہا، باقی اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہ گئی۔ حضرت عمر نے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپیل کی ہے، کچھ مانگا ہے، آج میں ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، ابو بکر مجھ سے برتری نہیں لے سکے گا۔ اپنے گھر گئے، مال اکٹھا کیا، آدھا آدھ تقسیم کیا، آدھا گھر میں چھوڑا، باقی سمیٹ کر نبی کی خدمت میں لے آئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ موجود تھا میں نے سب اکٹھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت عمر نے آدھا مال تقسیم کیا، آدھا گھر کے لیے، آدھا نبی کی خدمت میں۔ ابو بکر آئے تو پوچھا اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جو کچھ میرے گھر میں موجود تھا میں سب کا سر اٹھا کر لے آیا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ میرے گھر میں کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کیا کہ ابو بکر سے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے، ابو بکر اکیلے ایک طرف، نبی کی ساری امت ایک طرف، ساری امت مل کر اکیلے ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدت ابی بکر، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائے اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف کر دی جائے، اب عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کا اقرار خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں سنے لے، اور عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، جب حضرت عائشہ نے کہا ہم لے آدم من الحسنات کانت النجوم السماء، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کی اتنی نیکیاں ہو جتنے آسمان کے تارے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا عائشہ ہاں، ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا صحابی عمر بن الخطاب، اے عائشہ بن خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عمر نے اپنی پوری نیکیاں ابو بکر کے سامنے رکھ کر کہا اے ابو بکر یہ نیکیاں پورے لے اور دو نیکیاں مجھ کو دے لے، ایک اس رات کی نیکی جب یہ اپنے نبی کو چھپا کر روز میں جا بیٹھا تھا، ایک نیکی مجھ کو وہ دے دے اور ایک نیکی وہ اعلان جنگ والی دے دے جب تو نے کہا تھا کوئی جائے یا نہ جائے ابو بکر اکیلا جائے گا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جو زکات کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کے ایک حصے کو نہیں مان رہے ہیں۔ ابو بکر کا یہ مقام ابو بکر کو کیسے ملا؟ ابو بکر نے کوئی محنت نہیں کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، گھر بیٹھے مسائل یہ مقام مل گیا۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، آپ جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بھیج رہے ہیں، کوئی حبشے چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا، ابو بکر صدیق بھی آئے، اور اس لیے آئے کہ مشرکین مکہ نے مکے میں رہنا دو بھر کر دیا ابو بکر صدیق کا۔ لوگ اللہ کے نبی کو پیٹ رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی جا پہنچے، ایسی بات کہی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق پر دل پڑے۔ آپ کو اتنا خاص کر آپ کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائی کہ ابو بکر کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے قبیلے والے آئے، آپ کو چھڑا کر لائے، جب قریب المرگ ہو گئے، ابو بکر صدیق کے قبیلے والوں نے ابو بکر کو کپڑے میں ڈال کر گٹھڑی باندھ کر ابو بکر صدیق کے گھر پہنچایا. ابو بکر بے ہوش ہے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, بیان کرنے کی وجہ سے, نبی کی حفاظت کی وجہ سے, پسنے کی وجہ سے بے ہوش ہے. ہوش میں آئے, ماں کہنے لگی ابو بکر کچھ کھا پی لو تاکہ جسم میں توانائی پیدا ہو اور تم اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکو. ابو بکر نے بجائے کھانے پینے کے اپنی ماں سے یہ سوال کیا, پہلے مجھے یہ بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. اس پچھلے کی جگہ پر میں بھی موجود تھا, میرا نبی بھی موجود تھا, لوگ اسے پیٹ رہے تھے پھر مجھے پیٹنے لگے, میری یہ حالت ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گیا, مجھے ہوش نہ رہا. اب میں اپنے آپ کو بستر پر پاتا ہوں, کھانے پینے سے پہلے مجھ کو یہ بتلاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. ماں کہنے لگی ابو بکر ہمیں کیا پتا تیرے آقا کا کیا حال ہے. کہا اگر تمہیں پتا نہیں تو جاؤ ام جمیل کو لے آؤ, اس کو میرے آقا کا پتا ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے. کہا رات کا انتظار کرو, رات کی تاریکی جب چھا جائے گی ہم اس کو بھی لے لیں گے ورنہ خطرہ ہے. ام جمیل آئی, ابو بکر نے پوچھا ام جمیل اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. کہا مجھے کیا پتا ابو بکر کون ہے اور ابو بکر کا آقا کون ہے. ڈر گئی کہیں میرا بھی پتا نہ لگ جائے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اشارے میں کہنے لگی ابو بکر تیری ماں موجود ہے, تیری ماں کی موجودگی میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتی, میں نہیں بتلا سکتی کہ اللہ کے نبی کہاں ہے اور کس حال میں ہے. ابو بکر نے کہا یہ میری ماں ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں, مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے نبی کہاں ہے اور کس حال میں ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی خیریت سے ہیں اور فلاح کے گھر میں. ابو بکر کہنے لگے اور ماں کہتی ہے بیٹا تو تجھے اپنے نبی کا پتا لگ گیا, اب تو کھا لے, اب تو کچھ پی لے. کہنے لگے ماں جب تک میں اپنے نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتا مجھ پر کھانا بھی حرام ہے پینے بھی حرام ہے. میں نبی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی اور ایسا ہی تھا جسے ہم مجنو اور دیوانہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, غم اور افسوس کی وجہ سے اس کی حالت بدل گئی تھی. آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی نے جب پوچھا کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہے, کہا اللہ کے نبی میں مسجد نبی سے اٹھتا ہوں اپنے گھر جاتا ہوں, گھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں, آپ کی یاد تڑپاتی ہے, میں گھر سے نکل کر پھر آ جاتا ہوں, آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں, تب یہ طرح تازہ ہو جاتی ہے, پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں, پھر آتا ہوں, آپ سے ملاقات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, میری طبیعت میں سکون آ جاتا ہے, دل کو قرار آ جاتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی آپ نے بھی مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے, آپ تو جنت کے اونچے مقام میں ہوں گے, پتہ نہیں مجھ کو رب جنت دے گا یا نہیں, اور اگر مجھے جنت مل بھی گئی آپ سے قیامت کے دن اور جنت میں ملاقات نہیں ہوگی, اس غم اور دکھ کی وجہ سے میں دبلا ہو رہا ہوں. اگر اللہ نے مجھے جنت دے بھی دی آپ کا اتنا اونچا مقام سارے انبیاء کے سردار اور میں ایک اگلا خادم کی حیثیت سے جنت کے کہیں آخری درجے میں پڑا ہوں گا اس وقت آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی, یہ دکھ مجھے کھا جا رہا ہے. رات کی تاریکی چھا گئی, حضرت ابوبکر سہارا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے جہاں تشریف فرما تھے. ابوبکر کا حال دیکھ کر نبی پر گریہ تاری ہو گیا. ابوبکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ چہرہ سردوں کی وجہ سے سوج گیا تھا. ابوبکر کی بیٹیاں بیان کرتی ہے کہ ہم اپنے بابا کے سر کے بالوں کے کو ہاتھ لگاتی تھی, بال ان کے سر سے اکھڑ کر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. ابوبکر میلیاں بنایا کرتے تھے, جس میلی کو ہم ہاتھ لگاتی ابوبکر کے بال اکھڑ کر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے. نبی نے ابوبکر کا چہرہ دیکھا, ابوبکر کی حالت دیکھی, نبی پر گریہ تاری ہو گیا. کہا ابوبکر تجھے اللہ کے دین کے لیے پیٹا گیا ہے, تیری یہ حالت رب کی توحید کے لیے ہوئی. یہ مقام اور یہ مرتبہ ابوبکر کو اس لیے نہیں ملا کہ ابوبکر نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ سے کر دیا تھا, بلکہ ابوبکر کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ اللہ کی توحید کے لیے, نبی کی رسالت کے لیے, دین اسلام کے لیے اس نے مال کی قربانی بھی دی, جان کی قربانی بھی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے مرنے پر رو رہی ہے. ابوبکر کا آخری وقت ہے, بیٹی سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہے. پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا, کیا میں نے کوئی مانگ بچا کے رکھا جسے دین اسلام کے لیے خرچ نہ کیا ہو؟ میں نے اپنی جان بچا کر رکھی اور دین اسلام کے لیے اس کو وقف نہ کیا ہو, نبی کی حفاظت کے لیے اسے قربان نہ کیا ہو. تجھے پتا ہی ہے اس رات کے سوراخوں کو میں نے بند کیا, کپڑا جب ختم ہو گیا دو سوراخ باقی رہ گئے, میں نے اپنی ایڑی ان دونوں سوراخوں پر رکھ دی کہ کہیں یہاں سے کوئی موذی چیز نکل کر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے. میری ایڑیوں پر دسا گیا, میں نے تکلیف برداشت کی, زہر برداشت کیا, لیکن جب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے, نبی کے چہرے پر گرے, نبی اپنے سر کو ابوبکر کی گودی میں رکھ کر سو پڑے تھے. جب آنسو کے قطرے نبی کے چہرے پر گرے, اللہ کے نبی بیدار ہو کر پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ کہنے لگے نبی تو یا رسول اللہ کے نبی مجھے تو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا, میرا معاملہ تو ختم ہو چلا, میری زندگی کا تو خاتمہ ہوا. کہا ابوبکر جب کوئی زہریلی چیز تجھے ڈس رہی تھی تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں, تو نے مجھے دیدار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیدار کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے نبی میں نے تو اپنے پاؤں کو سوراخوں سے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اگر میں نے اپنے پاؤں کو حرکت دی میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی. آشا کیا تو اس وجہ سے رو رہی ہے کہ میں اپنے بدن کو بچا کر محفوظ رکھتا ہوں اور اسلام اور نبی کی حفاظت نے اس کو خرچ نہیں کیا؟ کہا بابا یہ بات نہیں. کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل مسلمانوں کا پہلا خلیفہ نبی کا سجا آج اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے گھر میں دو نئے کپڑا نہیں ہے کہ جس سے اس کی لاش کو چھپا کر قبر میں دفن کیا جا سکے. ابو بکر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. جب خلیفہ بنا دیے گئے کپڑے کا گٹھر اٹھا کر کندھے پر رکھا اور بازار کی طرف چل دیے. پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. خلیفہ المسلمین پہلا خلیفہ کہاں بازار جا رہا ہوں تاکہ یہ کپڑا فروخت کر سکوں اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا سامان پیدا کر سکوں. کہاں اگر تم بازار میں کپڑا بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے سلطنت کے امور کون چلائے گا؟ خلافت کے معاملات کیسے چلیں گے؟ مسلمانوں کے معاملات پر نظر کون رکھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. طلحہ کو، زبیر کو، حضرت صاحب اور دوسرے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، میٹنگ کی اور کہا ابو بکر کی تنخواہ مقرر کر دو. اور وہ تنخواہ کتنی تھی؟ ایک دن ابو بکر کی بیوی نے، غالباً ام عمان تھی، انہوں نے کچھ سبھی ڈش تیار کر لی ابو بکر کے سامنے کھانے کے بعد پیش کی. ابو بکر نے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا جو ہمیں گزارا اناؤنس بیت المال سے ملتا ہے ہم نے وہ گزارا اناؤنس ہر روز کچھ بچا بچا کر رکھا. آخرکار کئی دنوں کی بچت کے بعد میں اس قابل ہوئی کہ میں نے یہ کچھ میٹھا سامان آپ کے لیے تیار کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بیت المال کے خزانچی کو لکھ دیا میری تنخواہ اتنی کم کر دی جائے کہ اس لیے کہ میری بیوی میری تنخواہ میں سے بچت کرتی ہے اور میرے لیے شریف ڈش تیار کرتی ہے. اتنی تنخواہ مجھ کو دی جائے اس سے میرا گزارا چل سکے اور میرے گھر میں بچت نہ ہو. حضرت عمر نے ایک گورنر مقرر کیا حضرت سعید. لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ سعید ہفتے میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے. ایک اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا. حضرت عمر نے بلایا اور کہا اے سعید تیرے خلاف یہ شکایت ہے کہ ہفتے میں سے ایک دن تو اپنے گھر میں رہتا ہے باہر نہیں نکلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا عمر میں بتلانا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ لوگوں نے یہ شکایت کی مجھے مجبوراً بتلانا پڑ رہا ہے کہ عمر میرے پاس پہننے کے لیے گورنر تھا اور گورنر بھی عمر کا تھا جس کی آدھی دنیا پر حکمرانی تھی. کہا عمر میرے پاس پہننے کے لیے یہ ایک ہی لباس ہے، میں ہفتے کے ایک دن اس لباس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد سکھاتا ہوں، مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس دن میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا. حضرت عمر جب حضرت ابوبکر جب فوت ہونے لگے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر تم نے، تجھے، طلحہ نے، زبیر نے، سعید اور صاد نے مجھے مجبور کیا، میں مسلمانوں کے بیت المال سے تنخواہ لیتا رہا لیکن اب میں مر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہوں اور مجھ پر یہ الزام لگے کہ یہ تنخواہ مسلمانوں کے بیت المال سے لیا کرتا تھا، اے عمر میرے مرنے کے بعد میرے گھر کو بیچ لیا جائے، جتنا مال ملتا ہے یہ میرا ذاتی مکان تھا، یہ بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ جس آدمی کی یہ حالت ہو تل کا دار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہے ہی اس آدمی کے لیے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا چاہتا، یہ نہیں کہ یہ درجہ صرف اکیلے ابو بکر کو ملا ہے۔ نبی کا ایک اور ساتھی خبیب، اس نے بدر میں ایک عورت کے شوہر کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ اس عورت نے قسم کھائی، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ حبیب کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیتی۔ حبیب کو قید کر لی گیا دھوکے سے، مکے میں اس عورت کو بیچنے کے لیے سودا طے ہو گیا، خدائے میں گھر میں قید۔ اس کو بھی پتا لگ گیا میرا آخری وقت ہے، طہارت کے لیے گھر والوں سے کچھ سامان مانگا، انہوں نے دے دیا۔ گھر والوں کا ایک معصوم سا بچہ کھیلتا ہوا خدائے قیدی کے پاس پہنچ گیا، خبیب کے ہاتھ میں اس طرح اور دشمنوں کا بچہ اس کے قریب اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی بچے کی ماں نے دیکھا تو پاگل ہو گئی، چیخوں پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ خبیب نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کہا خبیب تجھے اچھی طرح پتا ہے ہم تجھے اس عورت کے ہاتھ میں بیچنا چاہتے ہیں، جو عورت تیری کھوپڑی میں شراب پیے گی وہ تجھے قتل کرے گی، اور تجھے پتا ہے یہ میرا بچہ ہے اور جو تیرے قریب کھڑا ہے۔ خبیب نے کہا مسلمان ایسے ظالم نہیں ہوتے، میری تو تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں نے اس راہ میں شہید ہونا ہے، لیکن میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بچے کو کچھ نہیں کہوں گا، بچے کو واپس بھیج دیا۔ ایک لونڈی جو ان کے گھر میں رہتی تھی وہ اس واقعے کو دیکھ رہی ہے، مسلمان ہوتی ہے بعد میں بیان کرتی ہے کہ خبیب جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا، خبیب جس کے گھر میں قید تھا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، بھوکا پیاسا خبیب اپنی زندگی کے ایام گزار رہا تھا۔ لوڈی بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا انگوروں کا آدمی کے قد کے برابر انگوروں کا خوشہ خبیب کے قریب ہے اور خبیب اس میں سے توڑ توڑ کر کھا رہا۔ انگوروں کا موسم نہیں، مکے میں انگوروں کا نام و نشان نہیں، لیکن خبیب کے پاس آدمی کے قد کے برابر انگوروں کا خوشہ اس کے رب نے جنت سے بھیجا جو اس نے توڑ توڑ کے کھا رہا۔ خبیب کو سوری پر چڑھا دیا گیا، دشمن میزے لے کر آئے اور خبیب کے جسم نے پیوست کر دیے، اتنے پیوست کیے کہ اس سے خون نکلنے لگا۔ خبیب سے کہا گیا خبیب کیا میرے دل میں یہ تمنا ہے؟ اگر تم یہ تمنا کرے کہ تیری جگہ پر تیرا آقا آج پھنس گیا ہوتا اور تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا، اگر تو یہ تمنا کرے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ خدیب کی محبت کا امتحان لینا چاہا کہ خدیب کے دل میں اپنے آقا کی کتنی محبت ہے، کتنا پیار۔ ہائے میں سب کے جاؤں، ہائے میں واری جاؤں، تیرا نام آؤ تو اپنے انگوٹھوں پر چوم لوں، لیکن کروں گا وہ جس سے تو مجھے منع کرتا۔ یہ ہمارے دور کے عاشق، یہ محبوب۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، اپنے گھروں میں اپنے نبی کو بلانے والے۔ اور ایک سچا محب وہ تھا، اس کی محبت کا امتحان لینا چاہا مشرقین نے، کہا خدیب تیرا کیا خیال ہے، تیرے دل میں کیا یہ تمنا اٹھتی ہے کہ تیری جگہ پر تیرا آقا پھنس جائے اور تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو؟ کہا ظالموں، میں یہ تمنا کروں؟ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپ جائے۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیا گھوڑ کر پلایا ہے محمد نے اپنے ساتھیوں کو کہ سوئی پر چڑھا ہوا مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے آقا کی اتنی محبت ہے، کہتا ہے میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاؤں میں آقا تو چھپ جائے۔ کہا خدیب کو تیری تمنا ہو تو بتوا دو۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا میری بیوی کو بلا دو میں اس سے ملاقات کر لوں، میرے بچوں کو بلا دو میں ان کے سر پر ہاتھ پھیر دوں، میرے والدین کو بلا دو میں ان کو دیکھ لوں، کہ اس کے بعد دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر لوں، ان کو چوم لوں، کہ آئندہ کے بعد میں چومنا نصیب نہیں ہوگا، میں ان کو دیکھوں گا نہیں، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیروں گا۔ کہا میری کوئی تمنا نہیں، میری تمنا صرف یہ ہے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، دو رکعت پڑھی، سوچو وہ نماز کیسی نماز ہوگی جس میں خدیب کو پتا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، اپنے بارے میں بتلا رہے ہوں گے، اللہ دیکھ میں کیوں مر رہا ہوں اور یہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، میں تیرے راستے میں قتل ہو رہا ہوں اور یہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کیسی کیسی گفتگو رب کے ساتھ ہو رہی ہوگی، کیا کیا خدیب سجدے میں گر کر اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو منا رہے ہوں گے، اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ سلام پھیر کر کہنے لگے مزہ تو بڑھا رہا تھا، لطف تو بڑھا رہا تھا، لیکن میں نے اپنی نماز کو طویل اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی مرنے سے ڈرتے ہیں، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا خدیب نے تمہارے لیے سنت قائم کر دی، جب کسی کو مرنے کا یقین ہو جائے وہ دو رکعت نماز پڑھے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ سنت خدیب نے تمہارے لیے بنائی۔ تلک الدار الآخرہ نجرها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جنت اللہ نے بنائی ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رب کی رضا چاہتے ہیں، خوشبودی چاہتے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی جنت کے طرف کار ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے پناہ دے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہفتے میں ایک دن اور ایک دن میں سے ایک گھنٹہ اللہ کہتا ہے آہ میرے دین کی باتیں سن. لیکن ہم کیا کرتے ہیں نا, میرے بیوی, میرے بچے, میرا کاروبار, میری ملازمت, میں نہیں آ سکتا. جب جمعہ شروع ہوتا ہے ایک دو صف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, باقی آنے والے سوچ رہے ہوتے ہیں کب جائیں. کہیں دعوت کا پتا ہو ایک گھنٹہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں, کھانے کے لیے کچھ ملے گا. کہیں اور پروگرام ہو بچے کا, بچی کا, دو دو دن پہلے تیاری, یہ سوٹ استری کرو, درزی سے نیا سوٹ لے کر آؤ, میرے جوتے پالش کرو, میں نے فلاں پروگرام میں شرکت کرنی. اور لوگ کہے بندہ تو آؤ, آ میرے در پر, میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا, وہ پانی کے قطرات سے بڑھ کر ہو, مٹی کے ذرات سے بڑھ کر ہو, آؤ میرے قریب آؤ, پہلی صف میں آ کر بیٹھ. اگر تجھے پتا لگ جائے پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم قرآن دازی کر کے پہلی صف میں آ کر بیٹھے اور کہے مجھے نمبر دو, اس لیے کہ پہلی صف میں شمولیت کا اللہ اللہ اتنا ثواب دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر منافقوں کو پتا لگ جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں آنے کا کتنا ثواب ہے, اگر یہ چلنے سے معذور ہو جائے, چل نہ سکے, یہ چوپڑوں کے بل گھسٹ کر آئے اور نماز میں شمولیت اختیار کرے, اتنا ثواب اور ہم اس سے اتنا راضی. اور جنت کے طلبگار زبردستی کے مسلمان کہ ہم جیسا مسلمان کوئی ہے نہیں. میرے بھائیوں موازنہ کر لو صحابہ کی سیرت سے, اپنی سیرت کا دیکھو, سوچو اپنے صاحب کو کیوں ضائع کرتے ہو. فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں, وہ فضیلت والا مقام آپ کو حاصل نہیں ہوتا. کوئی دو منٹ لے, کوئی چار منٹ لے, کوئی پندرہ منٹ لے, اور کوئی نماز کے آخر میں جب پتہ لگتا ہے آپ نماز کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے, جائیں گے اور شرکت کریں گے اور رب کے پاس پھینک دیں گے, کہیں گے یہ نہ پکڑ تمہاری نماز آ گئی. اپنے آپ کو تیار کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, اپنے رب کو راضی کرو. اس کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے آپ کو پتا ہی ہے. اپنے دل کو دھو, دل کے فن کو دور کرو, قرآن کو پڑھو, موت کو یاد کرو, اللہ سے تعلق کو جوڑو. سوچو ہم نے اس قبر میں جانا ہے جو تنہائی کا گھر ہے, جو بچھوؤں کا مسکن ہے, اندھیری کوٹھڑی ہے, کوئی نہیں ساتھ جائے گا. اعمال ہوں گے جو ساتھ جائیں گے, برے اعمال کریں گے تو بری صورت اور اچھے اعمال کریں گے تو اچھی صورت سامنے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. وہ محمد لطیف صاحب ہیں جو معدے کے مرض میں مبتلا ہیں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین, اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک, شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین, اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک, شفاء لا یغادر سقما. خلیل صاحب بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اعلان ہے کہ درس قرآن محمد طارق تبسم کے گھر میں آج بعد نماز مغرب, جو شخص شرکت کرنا چاہے وہ مغرب کی نماز مسجد فضل اللہ بھابرا بازار میں پڑھے, وہاں سے ساتھی
اس مقام پر درس میں شرکت کے لیے جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ چلا جائے.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.